الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الطائب حبيب الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نال عنين المذنبين أحب إلي من زجل المسبحين. آج اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ اور معافی مانگ کر اللہ کے پیارے بننے کا طریقہ اور آخرت میں اپنی مغفرت کا طریقہ، یہ میرا آج کا موضوع ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا رہے گا. جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے میں بھی ان سے محبت کرتا رہوں گا. توبہ کے قبول ہونے کی چار شرطیں ہیں. نمبر ایک، کہ گناہ سے الگ ہو جائے. گناہ کو کرتے ہوئے کہنا کہ توبہ 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 توبہ، حالت گناہ میں نزول غضب ہو رہا ہے اور توبہ نزول رحمت کا ذریعہ ہے، تو رحمت و غضب کا تضاد اور اجتماع ضدین محال ہے. بعض لوگ بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے. میرے مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ توبہ سے اور وظیفوں سے رحمت کا ٹرک آ گیا، مگر گناہ تو نہیں چھوڑتا، تو غضب کا ٹرک بھی سامنے کھڑا ہے. دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دیتے. لہذا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑو. نافرمانی میں دیر تک جینا اچھا نہیں ہے. حالت نافرمانی میں زیادہ دن تک رہنا اچھا نہیں ہے. کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. اگر اچانک موت آ گئی تو کس حالت میں جاؤ گے؟ اور اگر موت بھی نہ آئے تو خود یہی کیا کم موت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مولا کی ناراضگی میں جی رہے ہوں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں جینا یہ جینا نہیں ہے. زندگی تو نام ہے بندگی کا. زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. یہ میرا ہی شعر ہے جو آپ سے خطاب کر رہا ہے. زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ گناہ سے تو کسی کو مفر نہیں، کیونکہ سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ کلکم خطاؤن، تم کے سب کے سب خطا کار ہو. کل بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہے. مستثنی ہے پیغمبر، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو معافی مانگ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتا رہے گا تو جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے ہم ان سے بھی محبت کرتے رہیں گے. کیسی امید دلائی؟ تو توبہ کی پہلی قسم کیا ہے؟ کہ گناہ سے الگ ہو جاؤ. چھوڑ دو. اللہ کے غضب میں رہنا اچھا نہیں ہے, عقل کے خلاف بھی ہے. جس مالک سے سب امیدیں لگائے بیٹھے ہو ان کو ناراض رکھنا کیسے اچھا. جس سے آدمی کوئی چیز لیتا ہے پہلے اس کو خوش کرتا ہے. جس سے انسان کو کچھ کام ہوتا ہے تو پہلے اس کو خوش کرتا ہے, خوشی کے بعد پھر اس سے عطا لیتا ہے, مہربانی لیتا ہے, بخشش لیتا ہے. پہلے بخشش کرا کے پھر بخشش لیتا ہے. پہلے اپنی بخشش کراتا ہے, بخشش پھر بخشش مانگتا ہے. اب بخشش لائیے, کیونکہ آپ سے ہم نے بخشش مانگ لی, مغفرت مانگ لی, خطا کی معافی مانگ لی. دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت بھی ہو. ایندما علیہا, گناہ پر ندامت کا ہونا علامت قبول ہے. آج تک ابلیس شیطان کو ندامت نہیں ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ صاحب کشف بزرگ نے کہا کہ اگر ابلیس نے جو کہا تھا انذرنی, مجھے مہلت دیجئے قیامت تک اپنے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اگر یہ ظالم انظر الیہ کہہ دیتا, انذر نہ کہتا, انذر نہیں انظر, ایک نظر ڈال دیجئے ہم پر, ہم کو معاف کر دیجئے, تو یہ بخش دیا جاتا. تو ندامت بھی علامت قبول ہے. یندم علیہا, توبہ کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ نادم ہو جاؤ, شرمندہ ہو جاؤ کہ ہم نے اچھا کام نہیں کیا. نمبر تین, ایازم عزمن جازمن اللہ یعود الیہا, عزم مپکا کرو کہ اب کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. عزم مسمم کرو, پکا ارادہ کرو گناہ نہ کرنے کا. لیکن وسوسہ آئے شکست توبہ کا تو وسوسہ معنی قبول نہیں بلکہ تکمیل قبول کا ذریعہ ہے. تکمیل قبول کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا میرا بندہ اپنے دست و بازو پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. بارہاش اس کا ایک جواب اصغر گونوی نے بھی دیا ہے رحمت اللہ علیہ نے, جگر کے استاد نے, تیری ہزار برتری تیری ہزار رفعتیں, تیری ہزار رفعتیں تیری ہزار برتری میرے ہر ایک شکست میں, میرے ہر ایک قصور میں. تو تین شرطوں کے بعد یاد رکھو, وسوسے شکست توبہ مانے قبول نہیں ہے بلکہ وسیل ذریعہ قبول توبہ ہے کہ میرا بندہ توبہ تو کر رہا ہے مگر اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہے, شکست توبہ کا اندیشہ کر رہا ہے. یعنی ہمارے ساتھ ایاک نعبد کا وعدہ کر رہا ہے مگر ایاک نستعین بھی لگائے ہوئے ہے کہ ہماری عبادت آپ کی استعانت کی محتاج ہے. اور توبہ بھی عبادت ہے, توبہ عبادت ہے اور ہماری ہر عبادت آپ کی استعانت کی محتاج ہے. آپ ہی نے سکھایا سورہ فاتحہ ہمیں ایاک نعبد, ہم تو آپ ہی کی غلامی کرتے ہیں مگر ہم کیونکہ شیطان نفس بھی کے گھیراؤ میں بھی ہے, ہماری اپوزیشن بھی بہت ہے, اس لیے ہماری توبہ کی سلطنت آپ ہی کے کرم سے قائم رہے گی, اپوزیشن کہیں قبضہ نہ کر لیں. جیسے یہاں بھی جو سلطنت پا جاتے ہیں وہ بڑی کسی بڑی سلطنت سے خفیہ رابطہ رکھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے تو مائی باپ بچانا. تو ایسی بندہ جو اللہ والا ہے وہ توبہ تو کرتا ہے مگر شکست توبہ کا اندیشہ بھی کرتا ہے اور اب اللہ کی استعانت کا سہارا بھی لیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری سلطنت کے اپوزیشن جو ہیں آپ سے بڑھ کر کون بڑا ہو سکتا ہے, لہذا میں تخت تقویٰ پر تو بیٹھ گیا توبہ کر کے اور شان محبوبیت کی سلطنت مل گئی کہ ہم آپ کے پیارے بن گئے, مگر آپ کا پیار قائم رہے دائم رہے اس کے لیے ہم آپ کے سے فریاد کرتے ہیں کہ اپوزیشن میرے نفس و شیطان کے مقابلے میں ہمارا خیال رکھنا. و بتاؤ ہر دفعہ مضمون بدل جاتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اسی آیت پر کتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں، یہ مضمون کا بدل جانا اور نیا نیا ڈش اور نئے نئے جام و مینا عطا ہونا، یہی دلیل اور یہی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پر، دوست کا مجھے استحقاق نہیں، میں مستحق نہیں سمجھتا، مگر بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مضمون نیا نیا درج دیتا ہے. بتاؤ نیا مضمون ہے یا نہیں؟ آج یہ ہر چھوٹی سلطنت بڑی سلطنت سے مدد مانگتی ہے کہ اگر کوئی گاڑھا وقت آئے، جس کو کہتے ہیں برا وقت آئے، دیکھو میں آج خاص اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں، کہ ہمارے اپوزیشن اگر بہت زیادہ سر اٹھائیں تو گاڑھے وقت میں برے وقت میں ہمارا خیال رکھنا، تو بندہ بھی اپنی محبوبیت کی سلطنت، توبہ کی سلطنت، تقویٰ کی سلطنت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ میرے دو دو اپوزیشن لگے ہیں، نفس و شیطان، معاشرہ، لہذا آپ ہم برے وقت پر گاڑھے وقت میں ہمارا خیال رکھنا، کیونکہ آپ کی طاقت بہت بڑی ہے، جو ہمارے نفس و شیطان اپوزیشن کے کان انہی آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں. تو تین شرطیں ہو گئیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ مال کسی کا چرا لیا، مال کسی کا حق مارا ہے مالی، تو مال واپس کر دو. مال واپس کر کے کہو کہ ہم نے جو مال لیا جس سے ان کو غم پہنچا اور اتنی دن تک ہم مال نہیں دے سکے، آپ ہم کو معاف کر دیجئے، اور اس سے بھی معافی مانگو کہ ہم نے اتنے روز تک آپ کی گھڑی رکھی ہوئی تھی اور ہم نے دینے میں سستی کی، کائلی کی، اور آپ کو تشویش میں رکھا، اس لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں. یہاں بندے کا بھی حق ہے، مولا کا بھی حق ہے، تو بندے سے بھی معافی مانگو، پھر اب مولا سے بھی مانگو کہ میں نے آپ کے بندوں کو کیوں ستایا. اگر بیٹے کو ستایا ہے تو بیٹے ہی سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے، ابا سے بھی معافی مانگو، کیونکہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کو جو غم پہنچا ہم آپ سے بھی معافی چاہتے ہیں. ایسی بندوں کو ستانے والوں کو چاہیے کہ خالی بندوں سے معافی مت مانگو، بندوں کے ربا سے بھی معافی مانگو. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بعض وقت میں بندہ معاف کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتے ہیں کہ تم نے ایسے پیارے، ایسے پیارے، اتنے پیارے ہوتے ہیں بعض اللہ کے بندے کہ وہ معاف بھی ولی اللہ کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. دیکھ لو کہ کون کیا ساتھ دے سکتا ہے. رہے ہمیشہ رہے نام اللہ کا. بس میں اس دور سے اب گزر رہا ہوں کہ ہمارا رب کس سے دل بہلاؤں. تو چار شرطیں ہیں، چار شرطوں کے بعد توبہ قبول ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا نزول ہے. چار شرطوں کے بعد توبہ قبول ہے اور حق تعالیٰ کی ان اللہ یحب التوابین کی محبوبیت کا نزول ہے کہ وہ بندہ اسی وقت محبوب ہو جائے گا جب چاروں شرطیں پوری کر لے گا. یہ اس آیت کی تفسیر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک حدیث سے تفسیر نہ ہو آیت سمجھ میں کیسے آئے گی. توبہ توبہ کر لو، سب کا مال کھینچ لو. اللہ تعالیٰ توبہ کو محبوب توبہ کرنے والوں کو اپنا پیار دیتا ہے چار شرطوں کے ساتھ. چار شرطیں نوٹ کر لینا اس کو. پھر توبہ کی تین قسمیں ہیں. آپ کس فرسٹ میں ڈویژن پاس ہونا چاہتے ہیں، یا سیکنڈ ڈویژن، یا تھرڈ ڈویژن؟ تین ڈویژن ہوتے ہیں، میں آج تینوں ڈویژن آپ کو پیش کر رہا ہوں. تیسرا، پہلے تھرڈ سے شروع کرتا ہوں. سب سے معمولی نمبر کی پاسنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ معصیت چھوڑ لو اور فرما برداری کا راستہ اختیار کر لو، جس کا نام الرجوع من المعصیت الی الطاعت ہے، اور اردو میں گنہگار زندگی چھوڑ کر فرما برداری کی زندگی اختیار کر لو. اور سیکنڈ ڈویژن لو، الرجوع من الغفلت الی الذکر، غفلت کی زندگی چھوڑ کر معمولات پورے کرو، اللہ کو یاد کرو، خالی فرض واجب کر کے اپنے کو ضابطے کا معاملہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے. اللہ کے رابطے کا معاملہ کرو, ان کو ذکر کی یاد کرو, اوابین بھی پڑھو, کچھ نفلیں بھی پڑھو, کم سے کم شیخ کا جو بتایا ذکر ہے اس کو بھی کرو. اس کا نام سیکنڈریزم ہے, اور عربی میں اس کا نام توبۃ الخواص ہے, اور جس کی تشریح کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور رجوع من الغفلت الى الذکر, غفلت کی زندگی چھوڑ کر ذاکرانہ زندگی شروع کر دی. ذاکرانہ مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ. اگر کچھ دن ذکر نہیں کیا چھوڑ دیا تو اب یہ شعر پڑھ کے اللہ کا نام لینا شروع کر دو. ذکر کی قضا نہیں ہے, ذکر کی قضا یہی ہے کہ ذکر شروع کر دو. یاد کی قضا یہی ہے کہ یاد الہی میں لگ جاؤ. مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. اب فرسٹ ڈویژن کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی توبہ, جس سے اعلیٰ درجے کی محبوبیت ملے گی. اور رجوع من الغیبت الی الحضور, کہ اپنے دل کو ہر وقت نگرانی میں رکھو, اپنے قلب کی ہر وقت انسپیکشن کیجئے, اور آپ رہیے انسپیکٹر آف ہارٹ. آپ اپنے قلب کی نگرانی کیجئے, جس کو انگریزی میں انسپیکشن کہتے ہیں. کیسے انسپیکشن کریں گے؟ دل میں کہیں غیر اللہ کا انفیکشن تو نہیں ہو رہا ہے؟ اپنے قلب کی نگرانی کرو کہ ہمارے قلب میں کوئی نمک حرام تو نہیں آ رہا ہے, کہیں بدنظری تو نہیں ہو رہی, غیر اللہ کی یاد تو دل میں نہیں آ رہی ہے, کسی گناہ کا مراقبہ تو نہیں ہو رہا ہے, فرسٹ ایئر کے کسی گناہ کا ففٹی ایئر میں تو نہیں کر رہے ہو کہ پچاس سال کے ہو گئے ابھی بچپن کا مزاج نہ گیا. تو انسپیکشن کیجئے, انسپیکشن اسی سے ہے انسپیکٹر, کہ کہیں دل میں انسپیکشن غیر اللہ کا زہر تو نہیں آ رہا ہے. تو آج آپ سب لوگوں کو میں نے انسپیکٹر بنا دیا. اب آپ کہیں گے انسپیکٹر کی تو بہت اچھی تنخواہ ہوتی ہے, ہم لوگوں کی کیا تنخواہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت معمولی تنخواہ ہے. تو جو فرسٹ ڈویژن کا انسپیکشن ہے کہ دل کی نگرانی کرو کہ دل ہمارا کبھی غیر اللہ کے یادوں سے سابقہ حرام لذت کو دوبارہ لید سونگھنے کی اس پلید کی اندر کوئی خاصیت تو نہیں آ رہی. بعض لوگوں کو اپنے پرانے گناہوں کی لید سونگھنے کی عادت ہے. یہ بھی باعزیز کیسے ہوں گے اس پلید کی حالت میں؟ یہ پلید کبھی باعزیز ہو سکتا ہے؟ نگرانی کرو. بعض ظالموں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے دل میں کیا ہو رہا ہے, وہ اپنے قلب سے اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو قلب میں کچھ بھی داستان ہو عہد ماضی کی پکار لگ رہی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اپنا اسی کے پیچھے دم اٹھائے چلے جا رہے ہیں نفس کے پیچھے. یہ کیا جانور کی زندگی ہے؟ کہیں اہل اللہ کی زندگی ایسے ہوتی؟ جب دل میں غیر اللہ ہے فوراً کھٹک جاؤ. تب معلوم ہوا کہ آپ تصوف میں بھی خٹک ہیں. تو توبہ کی تین قسمیں ہو گئیں. اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ عوام میں آنا چاہتے ہیں, خواص میں, یا خص الخواص فرسٹ ڈویژن آنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد توبہ کے لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حکم دیا ہے, اختیار نہیں دیا, اختیاری مضمون نہیں ہے, یہ کمپلسری ہے, لازمی کر دیا کہ ابکو رو. تاکہ تمہارا حرام مال سرکار میں جمع ہو جائے, جو تم نے حرام مزہ گناہوں سے اڑایا ہے, رو تاکہ آنکھوں کے آنسو وہ دوبارہ سرکار میں آنسوؤں کے ذریعے سے تمہارا حرام لذتیں دوبارہ اللہ کے سرکار میں جمع ہو جائیں. ابکو رو, امر ہے. فَإِن لَمْ تَبْكُوا, لیکن اگر رونا نہ آئے کبھی دل میں سختی آ جاتی ہے گناہوں سے، یہ گناہ ہماری دل کی تراوٹ کو چوس لیتے ہیں، دل بے کیف ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں تم کیا کرو گے؟ کیا تم رحمت العالمین کے امتی نہیں ہو؟ کیا رحم الرحمین کے بندے نہیں ہو؟ ہم ایسے خشک دل والوں کو بھی محروم نہیں ہونے دیں گے. میرا کوئی امتی محروم نہ رہے جس کے آنسو نہیں نکل سکتے، خشک ہو گیا دل، لیکن میں رحمت للعالمین ہوں اور سفیر ہوں ارحم الراحمین کا. لہذا میرے الفاظ کو، میرے ارشاد کو، میری زبان کو ترجمان سمجھو ارحم الراحمین کا. میں پیغمبر ہوں، سید الانبیاء ہوں، میں حق تعالیٰ کا ترجمان ہوں. ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کا سفیر ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے، اور سفیر کی زبان اس ملک کے سلطان کا ترجمان ہوتی ہے. سفیر کی زبان اس اپنے اپنے ملکوں کا، جس ملک کا وہ سفیر ہوتا ہے اس کی، اس سفیر کی زبان ترجمان ہوتی ہے اپنی مملکت کے سلطان کی. لہذا حق تعالیٰ کی مملکت کا میں رحمت العالمین ہونے کی حیثیت سے ارحم الراحمین کی سفارت کا حق ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ محروم ہو. جس کو آنسو نہیں نکل رہا ہے تو گھبراؤ مت، تم رونے والوں کی شکل بنا لو، تم رونے والوں کی شکل بنا لو. شکل بنانا اختیار میں. پھر رونے کی تین قسمیں بیان کیا کرتا ہوں کہ کبھی مکھی کے سر کے برابر آنسو آ جائے اسی کو پھیلا لو. میرے شیخ نے بارہا میرے سامنے فرمایا، آنسوؤں کو دیکھو، آنسوؤں کا عمل ہتھیلی سے یوں ملا اور پھر پورا داڑھی پر پھیر لیا. اور فرمایا اپنے حضرت مولانا مرشدنا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو میں نے ہمیشہ ایسے ہی کرتے دیکھا کہ جب آنسو نکلے اللہ کے خوف سے یا محبت سے تو ہتھیلی سے مل کر ان کو پورے چہرے پر پھیلا لیا. پھر یہ روایت میں نے دیکھی کہ اللہ کے خوف سے محبت سے نکلے ہوئے آنسو جہاں جہاں لگ جائیں گے دوزخ کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی. یہ ہے وہ روایت کہ جہاں مکھی کے سر کے برابر راست ذباب مکھی کے سر کے برابر بھی نکل آئے تو بھی کام بن جائے گا، مغفرت ہو جائے گی. دوسری حدیث میں دمون کا لفظ آیا ہے، یخرج من عینیہ دمون، جس مومن سے دمون کی جمع دمون ہے، عربی میں جمع تین سے کم کا نہیں ہوتا، کم سے کم زندگی میں تین آنسو تو رولو تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے. من عینیہ، ملا علی قاری فرماتے ہیں دونوں آنکھوں سے رونا ضروری نہیں ہے. کسی کی کبھی کوئی آنکھ بنی ہو، پتھر کی آنکھ بنواتے ہیں بیچارے، تو پتھر کی آنکھ سے آنسو کیسے نکلے گا؟ تو او من احدہما، یہ شرح ملا علی قاری دیکھو، المرقات مسم المرقات شرح مشکات میں دیکھو، فرماتے ہیں او من احدہما، یہ عمارت ملا علی قاری کی ہے، حدیث کی نہیں. حدیث میں تو دونوں آنکھوں سے رونا، لیکن واہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان محدثین کو کہ اگر ایک آنکھ سے بھی رو لو تو بھی کام بن جائے گا، کیونکہ دوسری آنکھ مجبور ہے. ہم بتاتے کسی اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر. جب مجبور ہو تو معذور ہو، معذور ہو تو معافی. معذور جب مجبور ہو تو معذور ہو، معذور ہو تو معذور ہو، اجر ملے گا. جب مجبور ہو تو معذور ہو، معذور ہو تو معذور ہو، اجر ملے گا. دونوں آنکھ سے رونے کا اجر ملے گا، جس کی ایک آنکھ پتھر کی بنی ہوئی. دو طریقہ ہو گیا، اب تیسرا طریقہ سن لو، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. تیسرا طریقہ اللہ کی یاد میں رونے کا کیا ہے؟ کہ تمہارے آنسو زمین پر گر پڑے تاکہ یہ زمین گواہی دے، شہادت دے. اب آپ کہیں گے یہاں تو قالینیں بچھی ہیں، سنگ مرمر بھی حکم میں مٹی کے داخل ہے. جس چیز سے تیمم ہو سکتا ہے وہ مٹی ہی کے جنس میں اللہ کے ہاں ہے، خالق ارض کے یہاں. لہذا اگر فرش پر چلے جاؤ جہاں قالین نہیں ہے، یا ہمارے ساتھ سنگ بلو چلو، ہم زمین ہی زمین دیں گے آپ کو رونے کے لیے، مگر یہ نہیں کہ پلاٹ علاج کر دیں گے. یہ نہ سمجھ لینا کہ پلا کے علاج کر دیں گے، زمین دیں گے رونے کے لیے. آپ جس کی زمین پر دو رکعت پڑھ کے رو لو، مجھے امید ہے کہ زمین کا مالک آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ آ کے دوڑ کے دعا مانگے گا کہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا مولوی صاحب. تو تین قسمیں ہو گئیں. آج ایک نیا علم عظیم پیش کرتا ہوں کہ چوتھی قسم پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ تینوں قسموں سے اور توبہ کی تینوں قسموں سے اور رونے کی تینوں قسموں سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہو جائیں گے، حبیب ہوں گے. مگر میں آج آپ کو ایک علم عظیم پیش کرتا ہوں کہ محبوب سے بھی زیادہ آپ احب ہو جائیں، اور زیادہ احب ہو جائیں. ایک ہے حبیب، ایک ہے محبوب، ایک ہے احب، سب سے زیادہ پیار مل جائے. وہ تو بتائیے، کبھی بتایا تھا یہ؟ پوچھتے وہ ہے کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ میں بتلاؤں کیا؟ اس میں کہاں کیوں ربط، کیا ربط ہے، ہر جگہ نہیں بتایا جاتا. یہ ربط اتنا ہی ہے کہ ہم سے پوچھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تمام محبوبوں میں، سارے پیاروں میں سب سے بڑا پیارا بننے کا کیا نسخہ ہے، آج اختر وہ پیش کرے گا. اللہ دیکھیے، تینوں قسمیں توبہ کی اور تینوں قسمیں رونے کی، یہ سب آپ کو اللہ کے پیار کے قابل بنا دیں گے. التائب حبیب اللہ وان اللہ یحب التوابین. لیکن آج ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں کہ سب پیاروں میں آپ سب سے بڑے پیارے ہو جائیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اکثر باپ کہتا ہے کہ میرے 10 لڑکے ہیں مگر مجھے یہ لڑکا بہت پیارا ہے. سب پیاروں میں پیارا ہے، اپنی اپنی قسمت ہے. تو میں آپ کی قسمت سازی کر رہا ہوں آج. جس کے ہاتھ میں قسمت ہے، جس کے ہاتھ میں قسمت سازی ہے، اس کے اسی کے طریقے نے بتایا، مگر اس کا ترجمان بھی رحمت للعالمین ہے. ارحم الراحمین کی شان رحمت کو آپ یا تو قرآن پاک سے حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کا سفیر، اس عالم غیب کا سفیر اور ترجمان رحمت للعالمین کی حدیثوں میں یہ چیز ملے گی. لہذا آج میں سب پیاروں میں پیارا بننے کا نسخہ حدیث اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، جو ارحم الراحمین کا ترجمان ہے اور سفیر ہے اور سید الانبیاء ہے، ان کی حدیث سے بتاتا ہوں کہ آپ سب پیاروں میں سب سے پیارے ہو جائیں گے. اور وہ بھی ایک نہیں ہے، ایک کروڑ پیارے بن سکتے ہیں. یہاں یہ مقصد نہیں کہ سب پیاروں میں ایک ہی ہوگا، نہیں. اس عمل کو جو بتا رہا ہوں اگر آپ نے کر لیا تو سب پیاروں میں بے شمار پیارے ہو جائیں گے، بلکہ 100% سبھی ہو جائیں گے. دیکھو انصاری صاحب کہہ رہے ہیں جلدی بتائیے. یہ شوق ہے، شوق میں یہ ہوتا ہے کہ جلدی کیجیے، آپ دیر نہ کیجیے. یہی راز ہے کہ افطار میں دیر نہ کرنا مستحب ہے، جلد کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفسیات کی رعایت رکھی ہے کہ غروب میں کے بعد فوراً افطار کرو، جتنی جلد کر لے گا اور وہ مستحب ہوگا، ثواب زیادہ پائے گا. ہم پکوڑا اور ہم ثواب. اور اگر دیر کرو گے تو مکروہ ہے، دیر مت کرو. تو یہ طبیعیات ہیں، فزکس ہے، فیزیالوجی ہے. کیا کہیں، بس اب سنو، اسی کے بعد آج کا مضمون ختم ہو جائے گا. آج پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں اپنی 75 سالہ زندگی میں کہ تین طریقہ توبہ کا بیان کرتا رہا ہوں، تین طریقہ رونے کا بھی. اس سے آپ اتا ان اللہ یحب التوابین تھے. آج میں آپ کو توابین میں محبوبیت کے باوجود ساتھ ساتھ میں ایک نعمت مستزاد اور ایکسٹرا پیش کر رہا ہوں کہ آپ احب المحبوبین ہو جائیں، اللہ کے تمام محبوب بندوں میں احب ہو جائیں. اور اس میں بھی ایک نہیں ہے، بے شمار ہو سکتے ہیں کہ سب کے سب احب ہو جائیں. وہ اتنا آسان نسخہ ہے، اس کے بھی دو طریقے بتاؤں گا، ایک اختیاری ایک غیر اختیاری. وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کی تعریف کیا ہے؟ هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. کلام نبوت وہ کلام نبوت جس کو زبان نبوت ادا کرے, وہ کلام نبوت جس کو زبان نبوت ادا کرے اور نبی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایسی حدیثوں کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو حدیث قدسی میں ہے کہ لعنین المذنبین, جو گنہگار اپنے استغفار و توبہ میں اپنے رونے کی آہوزاری کی آوازیں شامل کر دیتی. ایک آدمی جو توبہ کر رہا ہے چپے چپے استغفار کر رہا ہے, وہ مستغفر ہے تائب بھی ہے, مگر انین المذنبین اسے حاصل نہیں. انین کے معنی آہوزاری, نالا, کچھ آواز بھی ہونی چاہیے. لعنین المذنبین, گنہگاروں کا رونا با آواز بلند, کچھ بلندی ہو, تھوڑی سی آواز ہو کہ وہ کم سے کم یہ خود سن لے. ادنا درجے کی یہ انین ہے کہ اپنی سسکیاں خود سن لے, جس کا نام اردو میں سسکی ہے. کوئی بچہ معافی مانگ رہا ہو اور سسکی نکل آئے اس کی, اگرچہ ویشکی رہا ہو مگر اب سسکیاں لے لے کے معافی مانگ رہا ہے. تو لعنین المذنبین, گنہگاروں کا رونا, آہ کرنا, نالا کرنا. رحمت اللہ العالمین فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت ترجمان اللہ ارحم الراحمین کے, کہ اللہ تعالی کے یہاں وہ بہت زیادہ اہل ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جو سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. وہ سب محروم ہیں, مقبول ہیں, مگر سب میں زیادہ اہل ہوا ہیں جو گنہگار پر, گناہوں پر ندامت کے ساتھ آہوزاری سسکیاں لے رہے ہیں اور ان کی کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں. کیونکہ انین عربی کی لغت میں جب تک آواز نہ نکلے وہ انین نہیں ہے. انین کے معنی کچھ آہوزاری کے تھوڑی سی آواز نکل جائے. چاخائے چیخو چیخن فہوا چائے خون, مگر اتنا زور سے نہ کرو سارا محلہ گھبرا جائے. اس میں اعتدال رہے, اللہ سننے والا ہے. تو گنہگاروں کا آہ و نالا اور تھوڑی سی آواز سے اللہ سے معافی مانگتے وقت آواز نکل جائے, چیخ نکل جائے, ہلکی سی آہ نکل جائے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ احب ہے. جب ان کی انین احب ہے تو انین کرنے والا احب نہیں ہوگا. حدیث قدسی سے آج میں آپ کو احب المحابیب بنا رہا ہوں. احب المحابیب جتنے دنیا میں محبوب ہیں, اگر تھوڑی سی آواز کبھی نکل جائے رونے میں, ہلکی سی, تو آپ پھر احب ہو جائیں گے اور احب المحابیب ہو جائیں گے. لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین, اگرچہ زور زور سے کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. اب ایک رائے, ایک مشورہ ہے کہ آپ کے دو دوست ہیں, ایک سبحان اللہ پڑھ رہا ہے, ایک اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ کچھ آہ فغاں کر رہا ہے. تو میرا ذوق یہ ہے کہ میں اسی کے پاس بیٹھوں گا جو اس وقت احب ہے اللہ تعالیٰ کا, اور وہاں جا کر میں بھی آہ فغاں کروں گا اور استغفار کروں گا کہ اللہ یہ رونے والے کی برکت سے میری بھی بگڑی بنا دے, کہ جو اس وقت آپ کا احب ہو رہا ہے. دیکھ لو انین کا ترجمہ, انین کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی معمولی سی آواز سے رونا, چلانا نہیں, شور غل کرنا نہیں, کہ سارے وہ لوگ جاگ اٹھیں. اب ایک اختیاری چیز ہو گئی, یہ تو غیر اختیاری ہے کہ معافی مانگتے مانگتے جیسے ملتزم پر میں نے دیکھا کہ شاید ہی کوئی معافی مانگنے والے کی آواز نہ ہو, نکل جاتی خود بخود نکل جاتی. اللہ کی مامتا اور اللہ کی رحمت کے سہارے پر حاجی یہ اختیار رونے لگتا ہے. کتنے ہی سنگ دن ہو وہاں آنسو نکل آتے ہیں اور کچھ کچھ آوازیں بھی آتی ہیں, لیکن یہ جو ہے غیر اختیاری ہے. لہذا غیر اختیاری آوازوں پر بعض وقت ہو سکتا ہے کہ انین نہ نکلے. لہذا اس کا دو طریقہ ہے, ایک تو جو خود بخود ہو جائے سبحان اللہ, مگر جیسے رونا اختیاری نہیں ہے, رونے کی شکل بنانے سے کام چل جائے گا, ایسے ہی انین بھی نکالو, نقالی کرو. کچھ تو کرو, چلو تھوڑا سا نقل کر کے دکھا لے گیا. اور دیکھیے نفسیاتی طور پر جو خالق طباع انسانیہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص خالی آنسو بہا رہا ہے اور ایک شخص کی ایک بچہ ہے جو معافی مانگتے ہوئے کچھ اس کی آہ نالے بھی نکل رہے ہیں, سسکیاں بھی بھر رہا ہے, تو باپ کا دل بالکل عجیب ہو جاتا ہے, جلدی سے گود میں اٹھا لیتا ہے, سسکیاں روٹ کرتے کرتے کہ اس کے سر میں درد نہ ہو جائے, کہیں اس کا ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, تو اس کو اس کی پیٹھ پر ٹھپکیاں مارتا ہے کہ میرا بچہ جلدی سے رونا بند کر دے, کیونکہ اتنا زیادہ رو رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک کا اندیشہ ہے, اس کی زندگی موت سے تبدیل ہو سکتی ہے. تو جو انین نکالے گا تو حق تعالیٰ کی رحمت کی تھپکیاں اس کے دل کو محسوس ہو جائیں گی, کیا کہیں پہنچے نہ ان کو مجھ سے غم, اب کہیں پہنچے نہ ان کو مجھ سے غم, اے میرے اشک ندامت اب تو تھم, اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. تو انین کی بھی دو قسمیں پیش کر دیں, نمبر ایک کہ خود بخود آ جائے, ایسا ہوتا ہے, دل پر کیفیت تاری ہوئی چیخ نکل جاتی اللہ میاں سے معافی مانگتے مانگتے, اور اگر نہ نکلے تو تھوڑی سی انین کو بناؤ, لا انین المذنبین, گنہگاروں کا آہ نالا نقالی صحیح, اختیاری طور پر اس کو نقل اختیار میں ہے, نقل اختیار میں ہے. آنسو اگر اختیار میں نہیں ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن ماجہ شریف کی روایت میں فرمایا فَإِن لَمْ تَبْقُوا, اگر رونا نہ آئے تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تو ایک کام تمہارے اختیار میں ہے, وہ کیا ہے, رونے والوں کی شکل بنا لو. تم کو غیر اختیاری سے ہم اختیاری کی طرف راستہ بتا رہے ہیں, ایسی اگر انین اختیاری حاصل نہ ہو, انین غیر اختیاری تم کو حاصل نہ ہو, تو رونے کی آہ نالے کی نقل ہی کر لو, اللہ کو اپنی سسکیاں سنا دو. جانتے ہیں اللہ میاں کہ یہ اصلی سسکی اس کی نہیں ہے, یہ جو آہ فواں کر رہا ہے اصلی نہیں ہے, نقل کر رہا ہے, مگر وہ کریم ایسا پیارا اللہ ہے کہ ہماری نقل کو بھی محرومی سے ہم آہنگ نہیں کرتا, ہمارے اوپر فضل کر دیتا ہے. اور اسی حدیث سے میں نے قیاس کیا ہے, میں اپنا مستنبط اور مستدل اور مقتبس جہاں سے میں اقتباس کر رہا ہوں وہ یہی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو, لہذا انین المذنبین اگر کسی وقت نصیب نہ ہو تو گنہگاروں کے آہ نالوں کی نقل کر لو. اور میں نے دیکھا ایک زمیندار کسی رعایا کو, اس کا ہاری تھا, بہت مارتا تھا وہاں انڈیا میں, اکثر یہ قصائی ظالم بھی ہوتے ہیں جب زیادہ زمینداری کا نشہ آ جاتا ہے, تو وہ تھانے گیا اور تھانے میں جا کر تھانے دار سے کہا دوہائی سرکار کی ہم کو بہت مارا ہے, اب ہم بچ نہیں سکتے, ہم مر جائیں گے, جس کو اس نے پوروی زبان میں کہا کہ ہم مر جائیں, اب ہم نہ جیب, یہ پوروی زبان ہے, اب ہم نہ جیب, اب ہم مر جائیں, یعنی ہم ظلم سے اپنے اس کے زندہ نہیں رہ سکتے. تو اس نے جب کہا دوہائی سرکار کی تو اس سے سبق مل گیا, اس سے سبق مل گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی کہو کبھی کہ دہائی بڑے سرکار کی کہ آپ سے بڑا کوئی سرکار نہیں ہے. اور کس پر دہائی دے رہا ہوں؟ زمینداروں پر نہیں، نفس و شیطان پر دے رہا ہوں دہائی. سرکار کی نفس و شیطان نے تو ہم کو تباہ برباد کر دیا. تو آج یہ طریقہ میں نے بتایا کہ توبہ کی تین قسمیں، رونے کی تین قسمیں بارہا بیان کر چکا. اس سے آپ کو محبوبیت تک پہنچایا گیا، لیکن آج آپ کو احب کا درجہ فرسٹ اور اونچے مقام پر پہنچا رہا ہوں. لعنین المذنبین اگر اختیار میں ہے، کبھی انشاءاللہ قیامت کا نقشہ سامنے رکھو، دوزخ کو سامنے رکھو، اللہ کی پکڑ سوالات کو سامنے رکھو تو آہ بھی نکل جائے گی. اگرچہ انین غیر اختیاری ہے، مگر امور اختیاریہ کے امور غیر اختیاریہ کے اسباب اختیار میں ہیں. مراقبہ کرو، سوچو کہ قیامت قائم ہے، اللہ تعالیٰ سوالات کر رہے ہیں کہ تم نے کیسے کیسے حرکتیں کی. وہ بغیرت تجھے شرم و حیا نہیں کی؟ تو نے اپنا زمانہ اور مکان، زمان اور مکان کو نہیں دیکھا کہ ہم کہاں یہ حرکت کر رہے ہیں اور کس صورت میں، کس جغرافیے میں ہم یہ تاریخ سیاہ کر رہے ہیں؟ تیری شکل میں نے کیا بنائی تھی؟ تیرا جغرافیہ بایزید بستانی کا رشک تھا، اور اس جغرافیے میں تو تاریخ کی اتنی سیاہ بھیانک کر رہا تھا، اور دوزخ سامنے. انشاءاللہ تعالی میدان محشر کے مراقبے سے آہ نکل جائے گی کہ دہائی سرکار کی اب معافی چاہنا چاہتے ہیں ہم. اور میں نے بڑے بڑے نقالوں کو دیکھا ہے. ناظم آباد میں ایک بھیک مانگنے آیا، چندہ مانگنے، اپنے ذاتی مدرسے کے لیے نہیں، ذاتی. ایسا رویا کہ جناب ٹھاٹھے مار کر رویا، خوب رویا. اور جب گیا تو سسکیاں مارتا ہوا، سسکیاں جیسے رونے کے بعد بچے چپ کراتے ہو تو تھوڑی ایک آدھ منٹ تک سسکی بھرتے رہتے ہیں، اچانک بریک مارنے پر قادر نہیں ہوتے. غور سے سن رہے ہو؟ نہیں. کسی بچے کو بہت چلا رہا ہو تو اچانک چپ کراؤ تو چپ کرانے کے بعد ہی آہستہ آہستہ چپ ہوتے ہیں، اچانک بریک نہیں مارتے. تو ایسی وہ سسکیاں مارتا جا رہا تھا، مگر مجھے شک ہو گیا کہ یہ سب مصنوعی سیارہ ہے. میں نے ایک آدمی کو جلدی لگایا کہ اس کو پتا نہ چلے کہ میرے پیچھے کوئی ہے، ذرا اس کی جاسوسی کرو کہ واقعی رو رہا تھا یا یہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا یا فرادیہ نمبر ون تھا. تو ایک آدمی لگ گیا، اس کو پتا بھی نہیں چلا کہ میرے پیچھے کوئی ہے. اور مسجد کے بعد جو پلاٹ تھا اس زمانے میں خالی تھا، بنا ہوا نہیں تھا، اس میں اس سے مڑ گیا. اس نے سمجھا کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ دور سے دیکھ رہا تھا تو وہ ہنس رہا تھا کہ میں بے خوف بنانے میں کامیاب نہیں ہوا. اس پر اس کو ہنسی آ رہی تھی، حالانکہ سسکیاں مار رہا تھا. تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ رونا بھی اور سسکیاں مارنا دونوں اپنے اختیار سے اس کی نقل کی جا سکتی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اچانک بری مارتا ہوں، مجھے اس میں مزہ آتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھو نیا مضمون تھا کہ نہیں آج. شاعرہ آفاق کینسر میں مبتلا ہے، پہلے کو بھی صحت دے اور ان کی اس مریضہ کو اللہ تعالیٰ اس کے کینسر کو اچھا کر دے. اور ایک بات بتا رہا ہوں جو آپ شاید آج پہلی دفعہ سنیں گے، کینسر کے اسباب یہ آج پہلی دفعہ سنیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. آج کل جدھر دیکھو کینسر آوازیں آ رہی، کینسر ہو گیا، ذرا سی بات میں کینسر ہو گیا. اور کینسر کا مریض آج تک اچھا نہیں ہوا، الا لاکھوں میں کوئی ایک اچھا ہوا ہے، لاکھوں میں ایک. وہ بھی جڑ ہے ابھی، کسی وقت اس کا دوبارہ حملہ حض ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی چلو صحت ہے، زندگی ہے. ایک واقعہ ہے صرف میرے علم کے اندر، دائرے علم میں. باقی جتنے کینسر کے مریض میں نے سنا کوئی بھی نہیں بچا. لیکن اس کے اسباب میں سے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے فرمایا کرتے تھے کہ کینسر کا مرض انفیکشن سے ہوتا ہے. انفیکشن, زہریلا پن, زہریلا پن, تسمم, خون میں زہریلا پن پیدا ہو جاتا ہے اور سڑا ہوا گوشت کھانے سے زہریلا مادہ خون میں اور گوشت میں پیدا ہو جاتا ہے. سڑا ہوا گوشت برف کا لگا ہوا اندر سڑ گیا ہے, بدبو بھی آ گئی, مگر بعض وقت ہوٹل میں اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کو چالو کر دیں, حالانکہ اس گوشت میں انفیکشن آ گیا, سڑ گیا, تحفظ نہیں ہو سکا برف کی کمی سے یا مرور ایام و لیالی سے, زیادہ دن ہو گیا کہ قوت برف کا برف کی قوت تحفظ اور سیکورٹی ختم ہو گئی اس کی. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں اور مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں, قرآن شریف میں ہے کہ نہیں, ایوہد احدکم ایاکل لحم اخیہ میتا, قرآن پاک کا اعلان ہو رہا ہے, کیا تم محبوب رکھتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ, جو موجود نہیں ہو تم اس کی غیبت کر رہے ہو, یہی مردہ ہے. ایوہد احدکم ایاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم کو کوئی پسند کرے گا تو تمہارا آدمی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے, مر چکا مردہ قبر کھود کر کے مردہ بھائی کا گوشت پکا کے کوئی کھا سکتا ہے؟ تو جو غیبت کا مرض ہے اس سے کہیں گویا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اعلان ہوا, تو اس مردہ گوشت سے انفیکشن اور تسمم اور زہریلا پن خون میں اور گوشت میں آ سکتا ہے جس سے کینسر پیدا ہو سکتا ہے. لہذا آج سے عہد کر لو کہ کبھی کسی کی غیبت برائی نہیں کریں گے, بلکہ شرط لگا لو کہ ہماری آپ کی دوستی کی شرط یہ ہے کہ آپ کبھی ہماری مجلس میں بھلائی تو پیش کر سکتے ہیں اللہ کے بندوں کی, مگر کسی کی برائی نہیں کریں گے. اگر آپ کو واقعی درد ہے اور بڑے مخلص ہیں آپ, تو آپ ایک خط لکھ دیں, جس کی میرے سامنے غیبت کرنا چاہتے ہو اس کی اصلاح کا خط لکھ دو کہ بھائی صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں, توبہ کر لیں, یا اور زیادہ محبت کا اگر جوش ہے تو آپ تھوڑی سی تکلیف کر کے ان سے مل لیں اور جا کر کے ان سے کہہ دیں کہ یہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں, اگر یہ خبر صحیح ہے تو آپ اس ریلے بد سے توبہ کر لیں. دوسروں سے نقل کر کے تتخارہ مارنا اور شکارپور کی چٹنی کا لطف لینا اچار کا, یہ تو کوئی شریف آدمی کا کام نہیں. کہیے کیسی بات سنائی. سارے دنیا کے ڈاکٹر بھی اس مرض کا یہ سبب غیبت نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ میرے شیخ کے نائب مولانا بشارت علی صاحب نائب ناظم, میرے شیخ کا خلیفہ مولانا ابراہیم صاحب کا خلیفہ, وہ اسپتال گئے, ہندو ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام لکھوں, آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے لکھا کہ میرے ایک معالج روحانی پیر مرشد ہیں, میں وہاں ان کے مدرسے میں نوکر ہوں. تو اس نے لکھ لیا, مگر ان کا یہ پیر مرشد کیا ہوتا ہے اور روحانی بیماری کیا ہوتی ہے؟ تو نائب صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے ہندو ڈاکٹر سے کہا روحانی بیماری وہ ہوتی ہے جس کا آپ کا الٹرا ساؤنڈ اور آپ کا ایکس رے اور آپ کے آلے اسٹیتھوسکوپ اور جملہ جتنے آلات سائنسی ہیں اس بیماری کا پتہ نہیں لگا سکتے. اس نے یہ ہم نہیں مانتے, ہمیں کوئی مثال بتاؤ. خاصا مثال سن لو, ایک آدمی حسد کے مارے جلا جا رہا ہے, اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر جل کے خاک ہو رہا ہے, روزانہ خون جل رہا ہے, لیکن الٹرا ساؤنڈ لگا کے دیکھ لو تو کہیں حسد مل جائے, ایکس رے کر کے دیکھ لو اس کے دل میں, آپ پھیپھڑے میں ایکس رے کرو دیکھو کہیں حسد ہے. یہ روحانی ڈاکٹر بتاتے ہیں. بس یہ انعام ہے, وہ آخر دعوانا ہے الحمدللہ رب العالمین کے بعد بھی. تین سال سے بے روزگار ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے. جتنے بے روزگار ہیں وہ تقوی اختیار کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے جو متقی ہوگا ہم ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. لہذا داڑھی رکھو, تخنے سے اوپر پیجامہ کرو, پانچوں وقت کی نماز پڑھو, اور کسی کو ستایا ہو اس سے معافی مانگو, اللہ کا بھی حق ادا کرو بندوں کا, متقی بن جاؤ. اگر روزی نہ پاؤ تو پھر کہنا اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاتا ہوں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو تقوی سے رہے گا اللہ اس کو مصیبت سے خلاصی دے گا، اور وہ یزق من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا. اس لیے صوفیوں سے، مولویوں سے اور طالب علموں سے کہتا ہوں، روزی کی فکر نہ کرو، تقوی کی فکر کرو کہ تمہارے تقوی پر لقوہ نہ گرے. یہ فتویٰ سن لو. جو لوگ مقروض ہیں اور دیندار بھی ہیں، یا مغنی پڑھیں، یا مغنی 111 دفعہ، لیکن اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں تو بھی یا مغنی پڑھو. اللہ کا نام بہت بڑا ہے. یا مغنی 111 دفعہ، انشاءاللہ قرض بھی ادا ہوگا، مال غریبی بھی دور ہو جائے گی، لیکن تقوی سے جلد کام بن جائے گا، تاکہ رحمت کا ٹرک کو سائڈ مل جائے، گناہ کے غضب کا ٹرک بیچ میں حائل نہ ہو. سونے کو دے کے ہم نے پٹایا رقیب کو، سنیے شیر، سونے کو دے کے ہم نے پٹایا رقیب کو، اب ان کی راہ میں کوئی حائل نہیں رہا. یہ کب کہا میں نے؟ یہ بھی تو سنو، مدینہ شریف کا شعر ہے، اور جس کے لیے کہا وہ حائل میں سونے کا کاروبار کر رہے تھے. حائل وہاں ایک جگہ ہے جہاں حاتم تائی رہنے والا تھا، حاتم تائی کا بیٹا صحابی عدی ابن حاتم. مدینہ شریف سے 100-200 کلومیٹر ہے، اب مجھے پیمائش یاد نہیں مگر قریب ہے. ارے سلو، ایسی چیزوں کو بیوقوف ہے جو بولتا ہے، یہ الو پنے کی دلیل ہے. میرا ہی شعر کیوں ہو، دوسرے وقت میں مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اس میں ترمیم کر دوں، یا خود بخود ترمیم ہو جائے غیر اختیاری طور پر. کلام اللہ میں، آیتوں میں کوئی بات ہو تو فوراً بتاؤ، لیکن مخلوق کے کلام میں اگر اختر ترمیم کرتا ہے تو مجھے حق حاصل ہے. میں بھی مخلوق ہوں، میں اپنی ترمیم، اپنے مخلوق ہونے کی حیثیت سے میں کسی وقت میں کوئی شعر کہہ سکتا ہوں، کسی وقت میں کچھ ترمیم کر سکتا ہوں. پرانی بات کو یاد مت دلایا کرو، الو پنا بہت دن کی بات جاتا ہے. ہے کوئی آدمی مردہ جو گناہ کرے مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد تو سب گناہ چھوڑ دیتا ہے، کافر بھی کفر چھوڑ دیتا ہے، مگر ایک بھی کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا. زندگی میں جس حالت میں مرا ہے، اگر اللہ پر فدا ہو کر مرا تو وہ ولی اللہ ہوتا ہے. مجبوری کا نام صبر نہیں ہے یہاں، کہ جب مر گئے تو اب سب گناہ چھوٹ گئے ولی اللہ ہو جائے گا. یہ مردہ، مردہ کبھی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ زندہ ولی اللہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرتا ہے. میں اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میری آنکھ کو بعض لوگ قدردانی سے نہیں دیکھتے، مجھے سب محسوس رہتا ہے، مگر میں حق تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ حق تعالیٰ میری آنکھ کو اگر کراچی میں نہ صحیح، ملک کے آفاق عالم کے کہیں نہ کہیں سے حق تعالیٰ مشرق مغرب شمال جنوب آفاق عالم سے کوئی قدردان ضرور میرے پاس بھیجیں گے، یا مجھے اس کے پاس بھیجیں گے، یا اس کو میرے پاس بھیجیں گے یا مجھے اس کے پاس بھیجیں گے. کیونکہ میری آہ رائے گا نہیں جائے گی، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں. آہ جائے گی نہ میری رائے گا، تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں. آہ جائے گی نہ میری رائے گا، تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں. تو اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو شارٹ کٹ راستے سے ولی اللہ اگر بننا ہے تو اپنے مرشد سے محبت کو شدید کرو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اشد کرو. اور جانا پڑتا ہے، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں. ورنہ کسی مسلمان سے پوچھ لو، سب کو محبت شدید ہے، اسد نہیں ہے. اس لیے مولانا شاہ محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر سن لو، محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن، محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن، محبت نہیں جس میں شدت نہیں، محبت نہیں جس میں شدت نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ تصوف نہیں، یہ قرآن پاک سے اس کی دلیل ہے. تو پہلا مرید اور پہلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑھ کر کوئی صحابی ہوا؟ کیوں نہیں. ان کی وفاداری، ان کا اظہار، ان کی قربانی، جان کو جان نہیں سمجھا، جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا. اور غار ثور میں جب سب اپنے کپڑے پھاڑ کر بھر دیے، کرتا ایک سوراخ رہ گیا، اس نے اپنا انگوٹھا لگا دیا کہ میرے نبی کو نہ کاٹ لے
تو اس انگوٹھے کو سانپ نے ڈس لیا اور آپ کے آنسو بہے. پھر بھی جگایا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو بکر کو سانپ نے ڈس لیا کہ میرا نبی کہیں جاگ نہ جائے. اور آنسو کو بھی جب آنسو غیر اختیاری طور پر گر گئے تو آنسو کی ٹھنڈک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے. فرمایا صدیق کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا. آپ نے کچھ لعاب دہن لگا دیا, وہ زخم ٹھیک ہو گیا, مگر آپ نے جان کی بازی تو لگا دی. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سانپ نہیں تھا, یہ جنات تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پاگل تھا اور صدیق اکبر کے انگوٹھے سے تڑپ رہا تھا کہ یہ انگوٹھا مجھے روک رہا ہے زیارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا جب اس لیے کاٹا, جب کاٹا تو انگوٹھا ہٹ گیا وہاں. تو بتا دیا کہ جتنی جس کی قربانی ہوگی یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ نے مرد پیدا کیا ہے, اگر عورت مر کے مرے تو یاد رکھو اس پر مقدمہ چلے گا کہ میں نے تم کو مرد پیدا کیا تھا. کھانے میں پینے میں ہر چیز میں تم جمع مرضی دکھاتے تھے, صرف میری راہ میں تم ہچڑے بنے ہوئے تھے اور بزدل تھے. تمہاری مولانی میں جولانی کیوں نہیں آئی؟ لہذا یاد رکھو کہ جتنی زیادہ مرشد کی محبت ہوتی ہے اور محبت بھی ہو اتباع بھی ہو تب ساتھ رہنا مفید ہوتا ہے. بعض لوگ دس ہی دن میں خلیفہ ہو گئے. لکڑی خشک جلدی جل جاتی ہے یا نہیں بتاؤ؟ بعض لوگ خشک لکڑی ہوتے ہیں اور بعض گیلی لکڑی ہوتے ہیں, ان کو جلاتے رہو سوں سان کرتی رہتی لکڑی جلتی نہیں. اس لیے شیخ پر اعتراض مت کرو کہ سب کو دیتا ہے ہم کو کیوں نہیں دیتا. اول تو طلب خلافت خود گمراہی ہے. جلال الدین رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ خلافت طلب کرنا شہوت کی قسم ہے. اللہ کے صرف اللہ ہی کو چاہو, از خدا غیر خدا را خاصتن, خدا تعالیٰ سے غیر خدا کو مت مانگو, خلافت بھی غیر خدا ہے. مولانا رومی ہیں یہ. اگر چھپ کے رہو تو کیوں نانی مرتی ہے؟ کیوں چاہتے ہو میرا نام مشہور ہو جائے؟ اگر بہت شوق ہے تو مشہور خان نام رکھ لو اپنا. اگر مشہور ہونے کا بہت شوق ہے تو مشہور خان رکھ لو نام, میں آپ کو مشہور خان کہوں گا. کیا چیزیں ہیں, چھپا کے رہو, مالک راضی ہو. واللہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے بعد کسی خوشی کا انتظار کرنا اس میں ملاوٹ ہے, ریاکاری ہے, حب جا ہے, غیر اللہ ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ کا خوش ہو جانا ہے. اس لیے خلیفہ کو بھی فرض ہے کہ غیر خلیفہ کو حقیر نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا مخلص ہو. قیامت کے دن کتنے غیر خلیفہ خلیفاؤں سے افضل ہو سکتے ہیں اپنے اعمال و تقوی کی عالی مقام کی برکت. اس لیے بتا دیا کہ میں ایسے نہیں بیٹھتا ہوں, میں اپنی زندگی کے چند دن کو اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ خدا اختر کے جو چند دن اب باقی ہیں ان کی ایک ایک لمحے کو آپ قیمتی بنا دیجیے. جو آپ کی یاد میں جل بھون رہے ہوں, چاہے مشرق میں ہو, چاہے مغرب میں ہو, چاہے شمال میں ہو, چاہے جنوب میں, جو آپ کی تلاش میں بے قرار و بے چین ہو اور اختر کا بلڈ اور اختر کی روحانیت اس کے لیے مناسبت رکھتی ہو, آپ کے علم میں اختر اس کے لیے خیر ہو, تو مجھے وہاں پہنچا دے یا ان کو یہاں پہنچا دے. اور مجھے اپنی میری خدمات سے مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی میرے احباب کو بھی نسبت اولیاء صدیقین کی اس آخری خط تک پہنچا دے جہاں ولایت کا منتہا ہے, آگے کسی ولایت کا ایک اشاریہ آگے نہ ہو. اس مقام تک میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں. بس یہ چند باتیں میں نے بتائی کیونکہ میں درد دل سے بہت ہی تڑپتا ہوا آیا ہوں اور بہت تیز چلا ہوں. شاید مولانا مظہر میاں نے بھی میری رفتار دیکھی ہو کہ ابا کو کیا ہو گیا, بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. میں نے اس لیے تیزی اختیار کی کہ مجھے کوئی روک نہ لے. اور مولانا رومی نے میری اس کی تائید کرتے ہیں, مولانا رومی میری اس شوق اور اس ذوق اور تیزی سے آنے کی, فرماتے ہیں سر نگونم ہی رہا کن پائے من, سر نگونم ہی رہا کن پائے من. اے دنیا والوں, جلال الدین رومی جو شاہ خوارزم کا نواسا ہے اور شمس الدین تبریزی کا غلام ہے اور اللہ کی محبت کا امام ہے, اپنا سر جھکا چکا ہے، اور اب اے دنیا والوں میرے پاؤں میں بیڑی اور زنجیریں مت ڈالو، سر نگونم، میں سر جھکا چکا ہوں، ہی خبردار، ہی رہا کن پائے من۔ اب اے دنیا والوں، اے کائنات والوں، سارے عالم کے لوگوں، جلال الدین رومی کی پہل میں بیڑی مت ڈالو، قید اور زنجیریں مت ڈالو، سر نگونم، ہی رہا کن پائے من۔ اب میرا پیر میں بیڑی میرے پیر سے ہٹاؤ، اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سر نگونم، ہی رہا کن پائے من، اب میرے پیر کو چھوڑ دو۔ فہن کو در جملے اجزائے من، اب میرے اعضاء میں فہن کی صلاحیت بھی نہیں ہے تمہاری دنیاوی باتوں کی۔ لاکھ تم مجھے ڈراؤ مگر میں نہیں ڈر سکتا، دعوے مرغابیے کر دست جان۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اے دنیا والو، جلال الدین رومی کی جان میں اللہ کے عشق و محبت کے سمندر میں مرغابی کا دعویٰ کیا ہے، اور مرغابی جو ہے طوفان بلا سے کبھی نہیں ڈرتی ہے، بلاؤں سے، سمندر کی طوفانوں سے کبھی مرغابی آہ فغا نہیں کرتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بمبئی کے سمندر میں دیکھا کہ 20 فٹ کا طوفان آیا، 20 فٹ ایک موج آئی، ایک مرغابی نہیں بیٹھی تھی۔ میں دل میں خوش ہو گیا، آج مصنوعی معروم حل ہو کا شعر حل ہو جائے گا۔ وہ مرغابی 20 فٹ اونچائی پر گئی، 20 فٹ اونچائی پر چلی گئی طوفان کی وجہ سے، مگر جب طوفان چلا گیا تو 20 فٹ سے جب وہ نیچے اتری ہے تو ایک استقامت